سوره فاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات بھیج دیجئے محمد وعلى محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا، ایک جوان ایک حادثے میں زخمی ہے، نبیل ابن ارشد اللہ، وہ کہیں بھی کسی کا کوئی مریض ہے، دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو. ان سب کی صحت یابی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد. دیکھیے، دو تین منٹ آپ کے لوں گا، صرف ایک ادارے کا تعارف کرانا ہے مجھے آپ کے سامنے، کہ جو ایک صدی سے تقریباً پوری صدی ہو گئی اس کو خدمت کرتے ہوئے، یہ مضبوط ترین اور قدیم ترین ادارہ ہے ملت جعفریہ کا، جو ایک صدی سے قائم و دائم ہے ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، اور چل رہا ہے، جس کا نام ہے انجمن وظیفہ سادات و مومنین. اور یہ صرف ایک ہی کام کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ مومنین کے بچوں کو تعلیم میں مدد فراہم کرنا. اور 100 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور اس سال میرے علم کے مطابق 4000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو انہیں وظیفے دیے ہیں، پرائمری سے لے کے اور میڈیکل اور انجینئرنگ تک کے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لاکھوں کے حساب سے نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال ایک معاونت، ایک تعاون یہ ادارہ ضرور کرتا ہے اور مسلسل کر رہا ہے. اسی طرح الگ الگ ادارے ہیں، شہید فاؤنڈیشن ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، کام کر رہے ہیں. تو وظیفہ سادات، کیونکہ میں بھی برسوں سے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے بزرگوں کو بھی تعلق قائم رکھتے دیکھا، خود میرا بھی تعلق رہا اور ہے، تو میں اس ادارے کے لیے بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ معاونت کریں گے تو ضائع نہیں جائے گا. یعنی اس کی معاونت کیا ہوتا ہے؟ اس کا ممبر بننا. یہ میں نے عرض کیا کہ واحد اور قدیم ترین ادارہ ہے جو بہترین سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. ایک سسٹم ہے اس کا، اس سسٹم کے تحت یہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی چندے اکٹھے کر رہا ہو، یہ کر رہا ہو، کر رہا، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت. تو آپ کل انشاءاللہ اس کا اسٹال یہاں پر لگے گا، انجمن وظیفہ سادات و مومنین کا. میں نے عرض کیا کہ اس سال میرے علم ہے، میرے پاس پورا اس کا حساب کتاب موجود ہے، کہ 4000 سے زیادہ طلبہ کو انہیں وظائف دیے. اتنے میں اطمینان سے بات کرنے سے، میں شہید فاؤنڈیشن کے لیے ہمیشہ اطمینان سے بات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بھائی صحیح کام ہو رہا ہے، صحیح کام ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، جس کے جس ادارے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس ادارے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کل یہاں اسٹال لگے گا، آپ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ اس کے زیادہ سے زیادہ ممبر بنے. کل نہیں بن سکتے تو یہیں رضویہ کی دکانوں میں اوپر دفتر ہے، دیکھا ہوگا کونے پہ آپ نے انجمن وظیفہ سادات و مومنین کا. تو آپ جتنے زیادہ ممبر بنیں گے اتنا ہی زیادہ قوم کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں معاونت ہوگی. اور یہ بھی آپ کو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کہیں بھی ایسے کوئی بچے ہوں، افراد ہوں، تو جو فارمولیٹی ہے، فارمولیٹی سے مراد جو تاریخ ہے کہ ان تاریخوں میں فارم بھر دینے چاہیے، آپ ان بچوں کے فارم ایمانداری سے ضرور بھروائیں، کیونکہ یہ اللہ کو جواب دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کو جواب دینے والی بات ہوتی ہے. ایمانداری سے بغیر سفارش کے کہ اپنے 10 بچوں کے بجائے جو مستحق ہیں ان کے بچوں کو بھروائیے، ضرور ان کی مدد کی جائے گی، انشاءاللہ ان کو مدد فراہم کی جائے گی تعلیم کے سلسلے میں. لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے دل کا یقین کہ میں صحیح بچے کی سفارش کر رہا ہوں، غیر مستحقین، کیونکہ وہ پھر آپ کو جواب دینا ہے اللہ کے یہاں، دینے والا تو دے دے گا، یہ جواب دینا ہے جس نے سفارش کی ہے، جس نے دستخط کیا، اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بڑے بڑے لوگ اسی انجمن سے وظیفہ پانے کے بعد بڑے بڑے مقامات اور عہدوں پہ پہنچے ہیں، اور الحمدللہ وہ پھر اس انجمن کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مستقل کر رہے ہیں. تو بہت لوگوں نے اس سے فیض اٹھایا ہے، اور مسلسل فیض اٹھا رہے ہیں تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ ایسے ادارے جو بے لوس کام کر رہے ہیں اور چپ چاپ کوئی شہرت نہیں ہے ان کا, کوئی کبھی آپ نے اشتہار نہیں دیکھا ہوگا, کوئی کچھ نہیں ایسا نہیں ہے, کوئی وہاں پبلسٹی والی بات نہیں ہے, شاید آپ اس میں جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں جانتے ہوں, لیکن وہ ایک کام کر رہے ہیں بغیر شہرت کی لالچ کے, بغیر ہوس کے ایک خدمت کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کل یہاں انشاءاللہ کیمپ لگے گا, جو بھی ممبر بن سکتا ہے, اس کے مختلف قسم کے ممبر ہوتے ہیں, وہاں والے بھی سالانہ بھی لائف ممبر بھی ہوتے ہیں اس کے, تو جو آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکیں اس ادارے کے ساتھ ضرور کیجیے گا. اپنے تمام ادارے اور وہ خدمت گزار جو ملت اور مذہب کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے, ترقی کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے عزیزان محترم, ہم جس موضوع پہ بات کریں بس براہ راست اس موضوع پہ آگے, تاکہ بس اتنے دو منٹ میں نے تین منٹ اس لیے لیتے کہ دو تین منٹ آتے آتے مومنین بالآخر لگا ہی لیتے ہیں کہ عوامل اور اسباب پہ بات کریں. کل ہم نے بات کی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور, دیکھیں دو خاندانوں کی لڑائی ضرور ہے, لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا آج اس کی تشریح میں جاؤں گا کہ ایک خاندان کے پاس جب اختیار آیا اس نے معاف کرنے کا شیوا اپنایا, معاف کیا, فتح مکہ ہو یا اور کوئی مواقع ہو, کیونکہ یہاں خاندان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ خاندان نمائندگی کر رہا ہے اللہ کے نظام کی, اللہ نے ان کو انتخاب کیا ہے. اب اگر اس خاندان میں بھی کوئی اس مقصد کے خلاف ہوگا تو یہ خاندان اس کے خلاف لڑے گا. اس خاندان میں بنی ہاشم میں بھی اگر کوئی ہاشمی النسب اس مقصد کے خلاف جو رسالت کا مقصد ہے, جو امامت کا مقصد ہے, اگر اس مقصد کے خلاف کام کرے گا تو یہ اس کے خلاف بھی لڑیں گے, اور اگر ادھر سے بنی امیہ سے کوئی اچھی نیت کے ساتھ ادھر آ جائے تو اسے قبول بھی کر لیں گے. یعنی خاندانی نفرت ادھر ہے ادھر نہیں ہے, ہے یہ بھی خاندان لیکن یہ خاندان اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی کس میں, اللہ کی خوشنودی کس میں, اس خاندان کے پیش نظر صرف اور صرف خاندان کی دشمنی ہے. کیوں؟ زمانے جاہلیت میں ہی اللہ نے بنی ہاشم کو ایک خاص مقام دے دیا تھا, ایک خاص مرتبہ دے دیا, جو میں نے اپنے وعدہ کیا تھا اسی طرف لے کے جا رہے ہیں, ایک خاص مرتبہ اور مقام دیا تھا کہ بنی امیہ لاکھ کوشش کے باوجود اس مقام کو چھیننے سے قاصر تھے. میں مثال دیتا ہوں, جیسے میں نے بھی پہلے بات کی, چاہے ہاشمیوں ہی میں ابو لہب ہو, اب اچھا آج کل تو ایک بڑا مسئلہ ہے ابو لہب کے دفاع میں کتاب سے اور کتابیں لکھی جا رہی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا ایک نیا فرقہ آ گیا کہ قرآن کی نص صریح کے خلاف کام کر رہا ہے. قرآن کی نص صریح ہے نا, تبت یدا ابی لہب, اس کے خلاف اس کے شجرے کو بدل دینا, جیسے امیہ کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہاشم کا بھتیجا نہیں تھا, عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال یہ کہ کیا شریعت نے ایسا کوئی قانون بتایا ہے, اللہ نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے کہ انبیاء کے بیٹے باقی نہیں ہوئے, انبیاء کی ازواج باقی نہیں ہوئی, ائمہ طاہرین کی اولاد نے بغاوت نہیں کی, کہ ائمہ طاہرین کی اولاد نے فرقے نہیں بنائے, فرقے بنے کہ نہیں بنے, حتیٰ کہ ساتویں امام کی شہادت میں خود امام کے بقول آپ نے چچا زاد کو کیا کہہ کے بھیجا تھا, کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں کے یتیم ہونے کا باعث بن جائے, تو وہ بھی امام کی اولاد تھا جس نے یہ مخبری کی جا کے ہارون کے دربار میں جا کے اس کو بھڑکایا امام کے خلاف, وہ بھی خاندان کا تھا. تو یہ کوئی معیار نہیں, نہ معیار قرآن نے بتایا ہے یہ, اور نہ ہی تاریخ نے بتایا, نہ اسلام میں ایسا کوئی قانون ہے. غلط ہے تو غلط ہے, صحیح ہے تو صحیح ہے, بس ایک نور ہے, نور نبوت اور نور امامت, نور ولایت جو منتقل ہو رہا ہے اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے گئے. تو اب دیکھیے شاخیں جتنی بھی نکلتی چلی جائیں, ابو طالب کے سب بیٹے علی تو نہیں ہیں نا, اور علی کے بھی سب بیٹے حسن حسین نہیں ہیں, بلکہ حسن حسین چھوڑیے وہ تو امام ہیں, کیا علی کے سب بیٹے عباس ہیں؟ نہیں ہے نا. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ کوئی معیار نہیں ہے. تو اب اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ جس جس صلب میں, جس جس رحم مبارک میں وہ نور آتا گیا وہ محفوظ ہے, اس کے علاوہ جو شاخیں نکل رہی ہیں, عبد مناف کے بیٹے ہیں کہ نہیں دونوں, ہاشم بھی عبد شمس بھی, تو ہاشم کا نور کہاں تھا؟ عبد مناف کے سلم میں. تو نور نبوت منتقل ہو گیا ادھر, عبد شمس ادھر نکل گیا, عبد شمس کی اولاد امیہ، حرب اور یہ سب بنے، بنے کہ نہیں بنے، اور اوپر جاتے چلے جائیے تو جتنے بنی تمیم، بنی بکر، بنی خزاعہ، جتنے بھی قبیلے ہیں، یہ سب جناب اسماعیل کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن نور ایک اس میں جا رہا ہے، صلب میں نور ایک طرف جا رہا ہے، باقی شاخیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے آج آسانی سے سمجھا دوں، سادات اولاد رسول ہیں کہ نہیں؟ بھائی سادات اولاد رسول ہیں کہ نہیں؟ اولاد ائمہ ہیں کہ نہیں؟ اولاد معصومین ہیں کہ نہیں؟ اولاد فاطمہ ہیں کہ نہیں؟ اولاد حسن حسین ہیں کہ نہیں؟ زیدی، عابدی، رضوی، نقوی، جعفری، تقوی ہیں کہ نہیں؟ نجیب الطرفین دیکھتے وقت کردار دیکھا کیجئے، کریکٹر دیکھا کیجئے، نہیں سید ہو چاہے کردار کا جیسا بھی ہو، کردار دیکھا جاتا ہے بابا، کردار کو۔ ایک بچے نے سوال بھی کیا تھا، چلیے ضمناً آ گیا، کتنے ائمہ طاہرین ہیں جو نجیب الطرفین ہیں، مجھے بتا دیجئے آپ۔ چوتھے امام کی والدہ سیدانی ہے، بتائیے۔ پانچویں امام کی والدہ سیدانی ہے، چھٹے امام کی والدہ سیدانی ہے، کہاں ہے نجیب الطرفین؟ بات دیکھا جا رہا ہے کریکٹر، کریکٹر کیسا ہے۔ خود بارہویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ گرامی، تو کریکٹر دیکھ نہیں رہے، ہڈی جوڑ رہے ہیں، ہڈی جوڑو، پتہ نہیں کون سی ہڈی جڑتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ ہڈی سے ہڈی ملاؤ، ہڈی سے ہڈی نہیں ملتی، کریکٹر سے کریکٹر ملتا ہے، کردار سے کردار ملتا ہے۔ تو ائمہ طاہرین نے کردار پہ، رسولوں نے کردار پہ، ائمہ نے کردار پہ زور دیا، انہیں دیکھنا، کردار دیکھنا۔ کردار ہے تو سلمان ادھر آ جائے گا، آیا کہ نہیں؟ کتنی دلیلیں آپ کو قائم کرتا چلا جاؤں، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نور علی نور، یہ الگ بات ہے کہ کریکٹر بھی ہو اور نجیب الطرفین بھی ہو۔ جیسے جناب مولا کائنات نے فخر کیا کہ نہیں کیا اپنے اوپر، کہ میں پہلا نجیب الطرفین ہاشمی روئے زمین پر، رسول تو نہیں ہے نجیب الطرفین ہاشمی، نہیں ہے نا، کہ میں پہلا نجیب الطرفین ہاشمی، میری ماں بھی ہاشمی، میرا باپ بھی ہاشمی۔ تو کیا معاذ اللہ پیغمبر سے بڑھ گیا علی کا مقام؟ نہیں بڑھا نا، پیغمبر پیغمبر ہیں۔ تو بس یہ نور علی نور والی بات ضرور ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کریکٹر بھی مل جائے، ہڈی بھی مل جائے بقول کچھ لوگوں کے، اور شجرا بھی مل جائے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، ورنہ کریکٹر نہ ہو تو بھائی سیادت کوئی فائدہ دے گی؟ یہ سب سادات معصومین کی اولاد ہیں کہ نہیں؟ لیکن بتائیے کیا سب میں معذرت کے ساتھ کردار کے حساب سے اوپر نیچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا، کسی کا زیادہ، میں برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کسی کا زیادہ اچھا کردار، کسی کا کم اچھا کردار، کسی کا تھوڑا اچھا کردار، کسی کا صرف اچھا کردار، تو فرق تو ہے نا۔ یعنی معصومین کی اولاد ہیں سب، مگر ایک جیسے کردار کے مالک ہیں، حامل ہیں، نہیں ہیں، تو معیار یہ نہیں ہے۔ ہاشمی بے شک اللہ نے ایک مرتبہ دیا، رسول کو بھی ہاشمی، علی کو بھی ہاشمی، لیکن ہاشمیوں میں بھی کوئی غلط نکلا تو پورا سورہ نازل ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بچانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کریکٹر کو، ہم کیوں بچائیں؟ جب اللہ نے نہیں بچایا ہم کیوں بچائیں؟ جب رسول نے نہیں بچایا ہم کیوں بچائیں؟ ہم قرابت داریاں تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہم تو حق اور باطل کا معیار دیکھ رہے ہیں، ہم تو حق کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اب آئیے، آئیے اب ایک کڑی اور ملائیں۔ آج زمانے جاہلیت میں، ابھی اسلام کا اعلان تو نہیں ہوا، دشمنی کہاں تک گئی؟ امیر شام کا باپ ابو سفیان، ابو سفیان کا باپ حرب، حرب کا باپ امیہ، امیہ کا باپ عبد شمس، عبد شمس عبد مناف کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے نا دونوں، ہاشم اور عبد شمس۔ تو یہ عبد شمس کا شجرا، عبد المطلب سے مقابلہ کس کا ہے؟ پہلے امیہ کا، امیہ ابن عبد شمس، اور امیہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حرب ابن امیہ، حرب ابن امیہ، اس کا مقابلہ ہے ہر میدان میں۔ چاہتا ہے کہ ہاشمیوں کو نیچا دکھایا جائے، ہاشمیوں کو گرایا جائے۔ بنی آج وہ جو اللہ نے ایک نور نبوت اور نور امامت کی وجہ سے جو بزرگی دی ہے، تو حسد کیا کہتی ہے؟ حسد کہتی ہے اس بزرگی کو ختم کرو، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آخری نبی یہی آئے گا، جانتے تھے، یہ مت سمجھیے گا کہ نہیں جانتے تھے۔ جناب موسیٰ کی قوم جانتی تھی کہ نہیں؟ نمرود جانتا تھا کہ نہیں؟ فرعون جانتا تھا کہ نہیں؟ سب جانتے تھے کہ ابراہیم بھی آئیں گے، موسیٰ بھی آئیں گے،
بالکل اسی طرح اس دور کے عیسائی بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے، مکے کے لوگ بھی جانتے تھے کہ آخری آئے گا اور ضرور آئے گا اور اسی خاندان میں آئے گا، ہاشم کی اولاد میں، عبد المطلب کی اولاد میں، انہی میں سے آئے گا۔ کیسے؟ دلیل دیتا ہوں۔ آج جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کا اتفاق ہے کہ نہیں کہ وہ آخری آنے والا آئے گا، ہے نا؟ اور اس پر بھی اتفاق کہ اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، وہ تو ملعون ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اولاد فاطمہ سے ہوگا، تو سب جانتے نا کہ اولاد فاطمہ سے ہوگا، حسین کا بیٹا یا حسن کا بیٹا بحیثیت سے نہیں، اولاد فاطمہ بنت محمد، سب کا اتفاق۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کہتے سب ہیں، مانتے کتنے ہیں، ہے نا؟ میں آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں، آپ کو بالکل اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ آپ کہیں گے اچھا اگر جانتے تھے تو لڑے کیوں تھے، آج نہیں جانتے کیا، آج کیوں لڑ رہے ہیں؟ پہلے اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ جب جانتے تھے کہ عبد المطلب کی اولاد سے، ہاشم کی اولاد سے آخر، یہی تو لڑائی کی وجہ ہے کہ ادھر کیوں نہیں، عبداللہ کا بیٹا کیوں، عبد المطلب کا بیٹا کیوں، ہماری طرف یہ اعزاز کیوں نہیں آیا؟ تو اسی لیے تو نہیں آیا کہ جہاں حسد ہو، تکبر ہو، غرور ہو، اقتدار پرستی ہو، اللہ اپنے منصب وہاں تھوڑی دیتا، اللہ وہاں اپنے منصب نہیں دیتا، اور دنیا میں بتا بھی دیتا ہے کہ اگر کسی کو یہ منصب مل جائے تو پھر دیکھو اس منصب کا کیا حشر کرے گا، الہی قیادت کا کیا حشر کرے گا، یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اس الہی منصب کی ہی توہین بن جائے گا، وہ لوگوں کا اعتبار اعتماد سب اڑ جائے گا۔ لہذا اللہ نے منصب ادھر نہیں دیا، کیونکہ بیماریاں ہیں، لالچ ہے، اقتدار ہے، حوث ہے، یہ ساری چیزیں، لہذا نہیں دی۔ کہاں دیا؟ جنہیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے، ہم تو اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، جس کو دے اللہ۔ تو عبد المطلب جانتے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے کہ میرے اس بیٹے کے ساتھ خبر ہے، ایک اعلیٰ خبر ہے میرے اس بچے کے ساتھ۔ عبد المطلب اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صلوات، اپنی مسند پہ، عبد المطلب کی مسند کوئی چھوٹی مسند نہیں تھی، مکے کی آج کی زبان میں کہتے ہیں گدی، سب سے بڑی گدی تھی مکے کی جناب عبد المطلب کی، اس پہ بیٹوں کی جگہ پوتے کو بٹھانا بتا رہا ہے کہ عبد المطلب جانتے ہیں کہ یہ پوتا کیا ہے، جانتے ہیں کہ یہ بیٹا کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لہذا حسد تو شروع ہو گئی نا، حسد شروع کہ یہی ہے جو کچھ ہے۔ لہذا یہودیوں کے بھی حملے، عیسائیوں کے بھی حملے، ہاشم پر بھی، عبد المطلب پر بھی، جناب عبداللہ پر بھی حملے ہوئے، جناب عبداللہ پر بھی، لیکن باقی بھائی ابو طالب جیسے بھائی سپر بنے ہوئے دفاع کرتے رہے، رسول کے والد کا بھی اور دادا کا بھی دفاع کرتے چلے گئے۔ آئیے اب بزرگی اور شرف بتاؤں، ان مورخین کے چہرے سے پردے ہٹانے ہیں کہ جو واقعات کو لکھ بھی رہے ہیں اور بزرگی کے منکر بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی رسول کے باپ دادا کافر، یہی لکھا جا رہا ہے نا، معاذ اللہ۔ آئیے اب دیکھیں کہ رسول کے باپ دادا تھے کیا، آپ سے وعدہ کیا تھا نا آج، آئیے بتائیں کہ کہاں سے دشمنیاں چل رہی ہیں۔ یعنی وہی حابیل قابیل کا مارکہ ہے جو جاری ہے، تسلسل ہے کربلا تک، ایک ہی تسلسل، بار بار بشارت ہو رہی ہے جناب عبد المطلب کو کہ زمزم زمزم نکالیے، فلا جگہ کو کھودیے، زمزم چھپ چکا، 400 سال ہو گئے زمزم کو غائب ہوئے میں، بنی قضاہ بھاگ گئے چھپا کے سب، سونے کے ہرن، سونے کی تلواریں بند کر دیا، پاٹ دیا زمزم کو، چھپے ہوئے صدیاں گزر گئیں، صرف ذکر ذہنوں میں ہے کہ کوئی زمزم تھا، جمع کیا عبد المطلب نے قریش کو کہ زمزم کھودنا ہے، بار بار خواب آ رہا ہے، لیکن ایسے خوابوں پہ کون بھروسہ کرے جن میں کوئی فائدہ نہ ہو، اپنے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، اپنی دکانیں چل رہی ہیں، کون زحمت کرے کنواں کھودنے کے، کنواں بھی وہاں جب سے جہاں سب سے زیادہ غلاظت کا ڈھیر، کسی نے نہیں مانی، اور عبد المطلب کو بار بار اشارے ہو رہے کہ کھو دیے۔ جناب ابراہیم کی یادگار ہے نا، اب یہ میں اپنی تاریخ سے نہیں پڑھ رہا، سیر ابن حشام، ابن اسحاق اور جتنی تاریخ تفصیلی ہیں جہاں حضور کے اجداد کا ذکر ہے وہ لکھ رہے ہیں، یہ کرامت معنی نہیں لکھی. اب وہ لکھ رہے ہیں کہ ہوا یہ کہ عبد المطلب نے ایک بیٹا ہے حارث، کون حارث؟ بدر میں جس کا بیٹا پہلا شہید ابو عبیدہ ابن حارث، یعنی بدر میں رسول نے پہلا شہید دیا تو اپنا چچا زاد دیا، کوئی باہر کا نہیں دیا تھا، اپنا خون دیا ہے. ابو عبیدہ ابن حارث رسول کے سگے چچا زاد بھائی جو پہلے شہید ہیں جنگ بدر کے. تو اب جناب حارث کے ساتھ کھودنا شروع کیا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لو بڑھاپے میں عبد المطلب کو کیا سوجھی، بڑھاپے میں عبد المطلب کو کیا سوجھی، کنواں کھود رہے ہیں زمزم نکالیں گے. یہی ہوتا ہے نا جب کوئی نیک کام کرنے نکلے، اللہ کے لیے گھر سے نکلے، پورے معاشرے میں ایک ہنگامہ برپا، لو بھائی انہیں پتہ نہیں کیا زیادہ کچھ انقلاب سوج رہا ہے. ایسی ہوتا ہے نا مذاق اڑانے کے لیے، کہ ہوتا تو سپر انقلابی ہے بھائی یہ لوگ، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے لیے کسی کو تو قدم بڑھانا پڑتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ. خالی نعرے لگانے سے نہ انقلاب کبھی آیا نہ آ سکتا ہے، یاد رکھیے گا. اسٹڈی چاہیے، بردباری چاہیے، حلم چاہیے، تاریخ کا مطالعہ چاہیے. اگر تحریکوں کا، انقلابوں کا مطالعہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ سوائے نعرے لگانے کے. سن لے سارے جوان، سارے انقلابوں کا مطالعہ بابا، اسلامی نہیں غیر اسلامی انقلابوں کا مطالعہ. کیا ہے مارکسزم آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیا ہے کیپیٹلزم آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیا ہے لیننزم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا ہے ماؤزم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا تھا یہ ڈیموکریٹک انقلاب، پیپلز ڈیموکریٹک انقلاب کیا ہے چائنا کا معلوم ہونا چاہیے، نیلسن مینڈیلا کی تحریک کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. یہ جب تک تاریخ کا مطالعہ نہ ہو، خالی نعروں سے نہ کبھی کچھ ہوا نہ کچھ ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ اور جن کی تاریخ پہ گرفت ہو وہ انقلابی بنتے ہیں، وہ انقلاب لے کر آتے ہیں، خالی نعروں سے نہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسٹڈی سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ جتنی تحریکیں ہیں کم سے کم گزشتہ صدیوں کی بڑی بڑی، فرانس کی انقلابی تحریک کیا تھی، جب تک یہ سب اسٹڈی سامنے نہ ہو تو طالبان تو بن سکتے ہو، انقلابی نہیں بن سکتے ہو. انتہا جاہل جٹ، جاہل جٹ کچھ پتہ ہی نہیں، تو انتہا پسند تو بن جاؤ گے کہ جو میری نہیں سنے مار دو اس کو، یہ کافر ہے، یہ شیعہ سے باہر ہے، یہ جو انقلاب کا حامی نہیں یہ کافر ہے، ختم کر دو اس کو، نکال دو. ایسے نہیں ہوتا بابا. تو طالبان تو بن جاؤ گے انتہا پسند، کے اپنے سوا کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، بس کوئی مسلمان نہیں میرے سوا. انقلابی نہیں بنتا، انقلابی تو بڑی دور کی سوچتا ہے، انقلابی تو بڑا بردبار ہوتا ہے، انقلابی تو بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فیشن ہوتا ہے نا، فیشنیبل انقلابی نہیں بننا ہے، فیشنیبل. ایک زمانے میں جب بائیں بازو کے انقلاب آتا ہے، سوشلسٹ انقلاب آئے تو وہ فیشن چل پڑا تھا، ہر ایک کامریڈ بن گیا تھا، ہر ایک جو بلشویک بن گیا تھا. ایک زمانہ تھا آج سے 30 سال پہلے کا، ہر آدمی کامریڈ بنتا پھرتا تھا، جو شوق تھا، فیشن تھا، مذہب سے دور بھاگنے کا ایک راستہ یہ بھی تھا کہ کامریڈ بن جاؤ. اور اب بھی مذہب سے دور بھاگنے کے لوگوں نے راستے تلاش کیے ہوئے، کہنا کہ عمل سے دور بھاگ جاؤ، اس کے لیے بھی راستے تلاش کیے ہوئے، شخصیتیں بھی تلاش کی ہوئی. تو ایسا نہ ہو کہ ایسے انقلابی بن جائے آدمی کہ فیشن کے طور پہ اپنے حلیہ بنا لیا، اب لوگ سمجھے ہاں بھائی میں بڑا انقلابی ہوں. ایسے نہیں ہوتا، انقلاب کے لیے بڑی اسٹڈی چاہیے، انقلابی شخصیات کی اسٹڈی چاہیے، تحریکوں کی، روحانی تحریکیں کس کس صدی میں کس انداز میں آگے بڑھی. جب تک یہ سب سامنے نہیں ہوگا آپ معاشرے کو کیا جواب دیں گے، معاشرے کو کیسے لے کے آگے چلیں گے، بندوق کے زور پہ آگے لے کے چلیں گے. ایسے کوئی انقلاب نہیں آتا جب تک فکری انقلاب نہ آ جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب. اب جناب عبد المطلب کے اوپر سب تان و تشنی کر رہے، یہ لیجیے جی یہ کنواں، لیکن کیا ہوا، کنواں نکل آیا. ایک مہینے، دو مہینے، جتنے دن کی بھی جد و جہد کے بعد زمزم نکل آیا. اور صرف زمزم نہیں نکلا، زمزم کے ساتھ ساتھ سونا، سونے کی بوریاں، سکوں کی، وہ جو چھپا کے گئے تھے بنی خدا، وہ نکل آیا. اور اس کے ساتھ 4 ہرن سونے کے، تلواریں بہت ساری سونے کی، اتنا مال نکل آیا. اب تو اسلام جوش مارے گا نا، حساب دو، حساب حساب دو، قوم کا مال ہے، حساب دو.
وہ سب حساب لینے آ گئے جنہوں نے ٹکا بھی نہیں نکالا تھا کبھی جیب سے، جنہوں نے کبھی ایک روپیہ قوم پہ خرچ نہیں کیا، ان سب کی رائلیں ٹپکنے لگی، اتنے فنڈ اکٹھا ہو گئے، اب تو ضرور گھسنا چاہیے۔ پہلے جب بنیاد لگائی جاتی، جب اینٹ لگائی جاتی ہے، اس وقت کوئی نہیں آتا، اب دیکھا مال بہت ہو گیا، اب جمع ہو گیا، اب حساب لو، قوم کا مال ہے، حساب دو۔ سارے جھگڑے چڑھاووں کے شروع ہو گئے، سارے جھگڑے اسی کے ہیں۔ ابھی آگے آ جائے گی بات، پورے قریشی جمع ہو گئے، اور عبد المطلب بھی تلوار کھینچ لی، خبردار میں نے محنت کی ہے، میرا ہے، میں ہاں ٹھیک ہے، میں نے محنت کی، تم نے میرا ساتھ کب دیا؟ کہا کہ نہیں، تم بھی ابراہیم کی اولاد، ہم بھی ابراہیم کی اولاد، تم بھی ابراہیم کی اولاد، ہم بھی ابراہیم کی اولاد، یہ تو پوری اولاد میں بٹے گا۔ اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے جس کے لیے لڑ رہے ہیں ابو طالب، لیکن ایسے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بدھوؤں کی، ان کی سمجھ میں ایسے نہیں آئے گا۔ سمجھانے کے لیے راستہ اختیار کر رہے ہیں عبد المطلب کے، زمزم کی حقیقت ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، میرا ہے۔ ہاشمی بھی جنگ کے لیے تیار، حرب ابن امیہ نے بنی امیہ کو تیار کر لیا، اپنے حامی قریشیوں کو لالچ دے کے، یہ کیا ہوگا، زمزم بھی لے جائیں، کیونکہ اب جب سب حاجی آئیں گے زمزم ملے گا، زمزم پیئیں گے۔ یہ اپنی بندوقچی وہ صندوقچیاں لے کے بیٹھ جائیں گے، تو ہماری طرف تو کوئی چڑھاوا آئے گا ہی نہیں، سارے چڑھاوے تو ان کے زمزم پہ چلے جائیں گے، تو اپنے اپنے زمزم الگ نہ بنایا کرو، ایک ہی رہنے تو زمزم کو، سب جو ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کے الگ بناتے نا، اس کا اصل مسئلہ کیا ہوگا، وہ یہ مسئلہ ہے۔ عبد المطلب سمجھا رہے ہیں آج سے 1500 سال پہلے، کاش کہ آج کے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا، پڑھے لکھے لوگوں کی، اس زمانے کے لوگ تو اتنے پڑھے لکھے تھے نہیں، مگر یہ کہ کیسا سمجھایا عبد المطلب نے، کہ میرا ہے، تلواریں نکل آئیں، کچھ بزرگ بیٹھ گئے کہ لڑو مت، تیسرا راستہ نکال لو بھائی۔ کیا تیسرا راستہ؟ کوئی تیسرا راستہ نہیں، ہم سب کا ہے۔ عبد المطلب کہہ رہے ہیں صرف میرا اور میری اولاد کا ہے، کسی کا نہیں ہے، میں نے نکالا ہے، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا تیسرا راستہ کیا ہے؟ وہ شام کی کاہنہ، کاہناؤں کے پاس جاؤ، پیروں کے پاس جاؤ، تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاؤ، جو یادگار ابراہیم ہے اسے چھوڑ دو، جو وارث کعبہ ہے اسے چھوڑ دو۔ اور کہاں جاؤ؟ جاؤ وہ کاہنہ بیٹھی ہوئی، اس کی نہیں مان رہے جو یادگار ابراہیم ہے۔ حالانکہ چند دن پہلے کی بات ہے، جب بارش نہ ہوئی، جب قحط پڑ گیا، تو روتے ہوئے عبد المطلب کے پاس ہی آئے تھے کہ دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ عبد المطلب نے دعا کی، بارش ہو گئی۔ کیسا کافر ہے یہ! میں کبھی بھی ابو طالب کے ایمان کی بات نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے نا، میں اوپر جاتا ہوں، وہاں کی بات کرو، ہم سے ابو طالب پہ کیوں، اوپر کی بات کرو۔ تو عبد المطلب، چلو بھائی کاہنہ کے پاس، ہاشمی بھی تیار، بنی امیہ بھی قریشیوں کو لے کے تیار، شام کا سفر، صحرا کا سفر، پانی خط، پانی کس کا؟ بنی ہاشم کا۔ یہ پانی کی داستان بڑی پرانی ہے، یہی فیصلہ کرتا رہا ہے پانی ہر دور میں، کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، ہمیشہ اسی کے ذریعے فیصلہ ہوا۔ لہذا پانی خط اپنے قوم قبیلے والوں سے کہا کہ وہ شام میں چل کے حساب کر لینا، چلو بیچ دو پانی، پیسوں کے وجہ سے۔ کہا نہیں، پانی کا ہی تو جھگڑا ہے، وہ تو خوش ہیں کہ یہ پیاس سے مر جائیں، جھگڑا ختم، زمزم سونا سب ہمارا، ہمیشہ کے لیے آنے والے چڑھاوے بھی ہمارے، اسی کا تو جھگڑا ہے، کاش کہ یہ جھگڑے ختم ہو جاتے، اور انسان یہ سوچ لیتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا ساری زندگی، صرف سال بھر کا خرچہ نکالنے کے لیے اپنے دین کا سودا کر دیا، سال بھر کا خرچہ نکالنے کے لیے معصوم ہستیوں کے ناموں کو ایکسپلائٹ کیا، استحصال کیا ان کے ناموں کا، ان کے ناموں کی آڑ میں اپنی گاڑی چلاتے رہے۔ ارے اتنی تو محنت کر لیتا تو اللہ زیادہ دے دیتا، حق حلال کی محنت کرتا تو اللہ زیادہ دے دیتا۔ یہ دھوکہ دے میں دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، ہاتھ سے صلوات بھیجیے محمد علی محمد، آئیے آئیے آئیے۔
ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, پانی نہیں ملے گا. ابو طالب نے دیکھا کہ جاں بلب, عبد المطلب نے دیکھا جاں بلب ہو رہے ہیں پیاس سے, کہا کہ قبریں کھود لو اپنی اپنی, جو مرتا جائے گا دفناتے جائیں گے, آخری خود لیٹ جانا. ہاشمیوں نے اپنی قبریں کھود لی. اس کے بعد کہتے ہیں عبد المطلب نہیں, یہ بہادری اور مردانگی کے شیوے کے خلاف ہے کہ بیٹھ کے موت کا انتظار کریں. نہیں, چلو صحرا میں مختلف سمتوں میں جاؤ, پانی تلاش کرتے ہوئے مرو بجائے اس کے کہ بیٹھ کے مرو. یعنی بتایا کہ بیٹھ کے موت کا انتظار نہ کرو, جب یقین ہو جائے جب بھی ہاتھ پیر چلا لو, وہ دوسروں پہ نہ چھوڑ دو اپنی جانوں کو کہ دوسرے بچائیں گے یار, نہیں دوسرے بچائیں گے. آپ تو 13 رجب کو پٹاخے چلائیے, جھگڑا ہو جائے تو دوسرے بچائیں گے. آپ 15 شعبان کو رات بھر گولیاں چلائیے ٹھا ٹھا, جھگڑا ہو جائے فلانے آ رہے ہیں بچانے. ہے فوج قوم پر جو اپنا دفاع بھی نہ کر سکے, اپنے دفاع میں دوسروں کی محتاج ہوتے ہیں جو لوگ, وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ افراد جان سے نہیں ختم ہوتے, اپنی حمیت سے. جس قوم کی حمیت ختم وہ قوم ہی ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا ٹھا ٹھا کرتے رہو, دوسرے بچائیں گے. جھگڑا ہوگا تو دوسرے دیکھیں گے آ کے, وہ تو کام ذمہ داری تو دوسروں کی ہے. ہمارا کام تو پٹاخے چلانا ہے, ہمارا کام تو ناچنا ہے, ہمارا کام تو دھمال ڈالنا ہے, ہمارا کام تو ڈیک چلانا ہے, ہمارا کام تو نئے نئے بےچارے لڑکے اپنے حلیے ان کے تباہ کر کے چوراہوں پہ ناچنا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ آج ان کا امام آ رہا ہے اور امام کا استقبال یہ کیسے کرتے ہیں. مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت کرنے والے ذرا خود بھی نکل آیا کریں گھروں سے. اگر 50 بزرگ گھر سے نکل آئے نا تو کسی جوان کی جرت نہیں کہ ناچ گانا اماموں کی ولادت کی تاریخ پہ کرنے کی جرت کر سکے. ان کو جرت اسی لیے کہ آپ ڈر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا کریں گے بچے, آپ کو ماریں گے, آپ کو تھپڑ ماریں گے, لیکن دوسرے دن وہی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے کہ بزرگوں پہ ہاتھ اٹھے. تو آپ کو خود ضرورت نہیں, مجھے پرچے 6-6 صفحے کے لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے. تو میں تو پوری دنیا میں یہ کام نہیں کر سکتا بھائی, پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہا تھا, صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پہ. یہ آج کل سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال لو, دوسرے کے سر پہ ڈال لو, کوئی آپ کرے. اب آئیے, عبد المطلب نے جیسے کہا نکلو جد و جہد کرتے ہوئے مرو. تو جو قوم جد و جہد کرنے نکلتی ہے اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. ادھر عبد المطلب اٹھے, ناقے کی طرف گئے, دیکھا ناقے کے نیچے کی زمین نم ہو رہی ہے. اب جو ناقہ اٹھا تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری, ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا. تو صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اب دیکھا اب ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری, پیو اور دشمنوں سے کہا تم بھی پیو. یہ صرف حسین نہیں, صرف زین العابدین نہیں, یہ عبد المطلب کی سنت ہے کہ اگر دشمن بھی پیاسا ہو, وہ دشمن جس نے پانی نہیں دیا پانی روکا, وہ دشمن بھی سامنے آئے. تو یہ وہی سنت جاری تھی کربلا تک جس کو عبد المطلب نے شروع کیا تھا. جاؤ تم بھی پیو, کوئی پابندی نہیں, اللہ کا دیا ہوا پانی. شرمندہ ہو گئے قریش, چلو فیصلہ تو ہو گیا یہی پر. یہ کرامت بھی لکھ رہے ہیں ابن حشام, ساری تاریخیں جناب عبد المطلب کا یہ معجزہ بھی لکھ رہی ہیں. اور پھر کافر کے کافر, او بھیا تم مسلمانوں سے وہی اچھا ہے پھر, کہ اللہ نے اس کو اتنا مقام تو دیا کم سے کم کہ اس کے ناقے کے رگڑنے سے, ارے وہاں اسماعیل نبی تھا اور نبی کا بیٹا تھا, یہاں عبد المطلب وسیع ہے, اس وسیع کے ناقے کی ٹھوکر میں اللہ نے وہ کرامت دی جو اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے میں تھی. دیکھا آپ صلوات, وہ نبی ابن نبی, یہاں عبد المطلب کا ناقہ. قریشیوں نے کہا فیصلہ ہو گیا واپس چلو. حرب ابن امیہ اڑ گیا کہ نہیں 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 نہیں, پھر بھی ایک بار ذرا آخر تک تو پہنچو, اور نقصان میں پڑ گیا جا کے. کاہنہ نے واقعہ سنا راستے کا اور کہا کہ بابا زمزم بھی اس کا ہے, سونا بھی اس کا ہے، ہرن بھی اس کے، بلکہ ہر جانا عدالت دیتی ہے نا جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کا، 70 اونٹ بھی اس کو دو جو تم یہاں تک لائے ہو، 70 اونٹ. ابو عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ گئی، پورا مکہ استقبال کرنے باہر نکل آیا. عبد المطلب کی فتح کا جشن سنیے، پہلا کام کیا کیا عبد المطلب نے؟ وہ جو 70 اونٹ لیے کا ذبح کرو، پورے مکے کے غریبوں کو کھلاؤ، سب کو کھلاؤ، مجھے نہیں چاہیے. سب کو جمع کیا مکے میں، حرم میں جمع کیا. حرم میں جمع کرنے کے بعد کیا بولو؟ قبضہ ہو گیا میرا؟ ہاں جی آپ کا ہے. زمزم میرا؟ سونا میرا؟ قبضہ تسلیم ہے؟ تسلیم ہے. تو آپ پگھلاؤ اس سونے کو، میرا نہیں ہے، یہ تو میں نے تم سے لینے کے لیے کھیل کیا تھا، تمہیں ملتا تو ہڑپ کر جاتے، میرا نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کے نام پر چڑھا ہے، اسی پر چڑھے گا. پگھلا کے سونا دیواروں پہ لگوا دیا، آج تک عبد المطلب کا لگایا ہوا سونا لگا دیا، کہ جس چیز کا چڑھاوا ہے اسی پہ خرچ ہوگا، اپنے گھر نہ لے جانا جی، اپنا خرچہ چلانا ہے، اپنا سال گزارنا ہے، اپنے پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے. تو بتایا کہ تمہیں ملتا تو تم ہڑپ کر جاتے، یہ ہے کعبے کا چڑھاوا، اسی پر خرچ ہوگا. زمزم میرا ہے؟ ہاں ہے. تو سنو، اسے قیامت تک کے لیے سقایت الحاج قرار دیتا ہوں. جتنے بھی اللہ کے زائرین آئیں گے ان سب کی میراث قرار دیتا ہوں. اب بتاؤ عبد المطلب کون ہے؟ قیامت تک کے لیے حاجیوں کا حق قرار دینے والا، یہ تو اس کے پوتے محمد عربی نے بتایا. جب لوگوں نے فتح مکہ کے بعد پوچھا کہ کیا حکم ہے زمزم کا، کیا وہی حکم ہے جو میرے دادا نے دیا تھا؟ جو میرے دادا نے دیا تھا. تو یہ عبد المطلب اسلام آنے سے پہلے سے اسلام کے حکم جانتا ہے، معلوم ہے. لیکن اگر یہ کہہ دے کہ یہ اسلام ہے تو لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ لوگ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، ساتھ میں 365 دیوتا بھی مانتے ہیں. وہ دیوتا ماننے کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ اس لیے ضرورت ہے کہ وہاں سب کے اپنے اپنے حساب کتاب ہے. پورے سال زائرین آتے ہیں، ان کو الو بنایا جاتا ہے، اسے یہ ملے گا، اسے یہ ملے گا، یہ ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا. لہٰذا ہر ایک نے اپنا اپنا بت رکھا ہوا ہے، اور برہنا بت بھی رکھے ہیں، برہنا طواف بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. عبد المطلب اپنے اس منصب سے فائدہ اٹھا کے پہلے سے زمین ہموار کر رہے ہیں اپنے پوتے کی کربلا کے لیے. ہر ایک نے تیاری کی ہے، ہر ایک نے. محمد عربی کو آنا ہے، آنے سے پہلے زمین ہموار ہونا چاہیے. 72 نہ صحیح 40 تو ہوں، ہاشمی اتنے ہوں، حمزہ جیسے، علی جیسے کہ جو رسول کا دفاع کر سکے، جعفر جیسے، عقیل جیسے، ایسے ہونے چاہیے کہ جو رسول کا دفاع کر سکے. زمین ہموار کی جا رہی ہے احکام پیادہ کر کے. طواف کتنے ہیں؟ تاریخ کعبہ میں پڑھا تھا، اس لیے مختصر کر کے نکل جاؤں گا. آگے مجھے یاد آ گیا، 4 سال پہلے یہ چیز میں نے پڑھی تھی، تاریخ کعبہ کے عنوان سے میں نے شرح پڑھا تھا. جتنے بھی چکر لگا لو، اللہ سے کیسا حساب کتاب؟ 50 چکر لگا لو، 3 لگا لو، 4 لگا لو. یہ تھا عبادت میں. جناب ابراہیم کے بعد عبادت کہاں تک آ گئی تھی؟ جتنے مرضی چکر لگا لو، 50 لگا لیے تو کیا کہنا کہ بھائی کتنا اچھا آدمی. عبادت بڑھا دی اپنی مرضی سے. تو کبھی کبھی یہ کوشش ہوتی ہے نا ہمارے یہاں بھی کہ اپنی مرضی سے عبادت گھٹا دو بڑھا دو. روکنے والا کون ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہاں بھیا ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اللہ ہی سمجھے گا تم کو جو عبادتوں میں بھی ٹانگ اڑا رہے ہو، اور امام زمانہ سمجھیں گے تم لوگوں کو آ کے جو عبادتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہو. تو لہٰذا یہی تھا زمانے جاہلیت میں، 50 کرو، 60 کرو، چکر لگاؤ، ایک طواف کے لیے 22 کرو، 25 کرو، 3 کرو، 4 کرو. جناب عبد المطلب نے جمع کیا، کیا گڑبڑ ہے؟ بچے کیا کرتے ہو؟ یہ کیا کریں؟ میری بات مانو گے؟ آسان کر دوں تمہارے لیے، آسان کر دوں مسئلے کو، سات چکر لگاؤ، سات چکر لگاؤ، ایک طواف ہو جائے گا. اچھا شروع کہاں سے کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں، اپنی تلوار سے ایک خط کھینچا، حجر اسود سے ایک لکیر کھینچ دی، کہ یہاں سے شروع کرو، یہاں پہ آگے ایک چکر ختم. اب یہ کیا عبد المطلب نے زمانے جاہلیت میں. اب آگے فتح مکہ کے بعد رسول کا زمانہ، لوگوں نے پوچھا کیا کریں، کتنے چکر کا؟ میرے دادا نے کتنے بتائے تھے؟ سات. تو ان احکام کو باقی رکھ کے وہ لکیر آج تک کھینچی ہوئی ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، کہاں سے شروع کرنا ہے طواف، کہاں ختم کرنا ہے. تو یہ لکیر کس کی کھینچی ہوئی؟ عبد المطلب کی. تو زمانے جاہلیت میں عبد المطلب اعلان کر رہا ہے کہ میں اسلام کے احکام سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، خبردار برہنہ طواف نہ کرنا. یہ کام تو زمانے جاہلیت میں کر دیا عبد المطلب نے، بند کرا دیا، خبردار یہ کام نہ کرنا. اور پھر دیت مقرر کی، مقتول کی 100 اونٹ، اس کا بھی پورا واقعہ تکرار نہیں کروں گا، جناب عبداللہ کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے 10, 20, 30, 40, 100 تک پہنچے، اور 100 کے بعد پورا نکلا 100 اونٹوں پر، تو کہتے ہیں ایک بار اور. لوگوں نے کہا بابا بیٹا بچ گیا، جاؤ لے جاؤ بیٹے کو. کہ نہیں نہیں ایک بار اور تسلی ہو جائے، کیونکہ عبد المطلب کو تو معلوم ہے نا کہ حکم خدا کیا ہے. دوبارہ پانسا ڈالا گیا، دوبارہ پورا ڈالا گیا، پھر 100 اونٹ بچ گئے، عبداللہ لے جاؤ. کہ ایک بار اور، ایک بار اور. تو بابا بیٹا بچ گیا لے جاؤ. کہ ایک بار اور. تیسری بار پھر پورا ڈلوایا، پھر 100 اونٹ. کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، مقتول کا دیا 100 اونٹ قرار دیتا ہوں. کب؟ اسلام سے پہلے. آج تک اسلامی حکم کیا ہے؟ قتل کا دیا وہی 100 اونٹ جو عبد المطلب نے قرار دیے تھے. اب مجھے بتائیے کہ اس کافر کو کیا کہوں کہ جو رسول انعام کے اعلان رسالت سے پہلے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ احکام اسلام. یاد یہ احکام باعث بنے بنی امیہ اور حسد کی آگ میں جلتے چلے جا رہے، پیچھے ہوتے چلے جا رہے، پیچھے ہوتے چلے جا رہے، جناب ہاشم تک بھی جائیں. لہذا جب اسلام کا اعلان ہوا تو اب بنی امیہ کو ضرب لگانے کا موقع ملا. کیا اب ٹھیک ہے، پورے قریشیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا پروپیگنڈا کر کے، یہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف، بت پرستی کے خلاف نہیں کہتے تھے، یاد رکھیے گا. یہ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار، ہمیشہ شخصیات کو بیچ میں لے آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کام غلط کیا، وہ کہتے ہیں دیکھو مولانا اذا خانے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، علم کے خلاف بول رہی ہے. بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، بڑے عیار اور بڑے مکار، یہ افکار عمومی کو ایسا موڑتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ فراڈ کر رہے ہیں، کرے دیکھا علم کی توہین کر رہے ہیں، اذا خانے کی توہین کر رہے ہیں، عزاداری کے خلاف ہیں، یہ عزاداری کے دشمن نہیں ہیں، یہ چاہتے نہیں کہ عزاداری، سمجھ رہے ہیں آپ. یہ ایسے مکار لوگ تھے، جوانوں کے بچوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کے حربے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی یہ جو غلط کام ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے، نہیں یہ تو اس کے خلاف ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو غصبی زمین پر ہماری یہاں نماز اہل بیت کے مکتب میں نہیں ہے، چاہے وہ کرائے کا گھر ہو اور مالک مکان راضی نہ ہو تو بھیا جا کے باہر پڑھو نماز، گھر میں نماز روزہ نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ مسجد نہ بناؤ، امام بارگاہ نہ بناؤ، ہم نے یہ کب کہا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غصبی نمی زمین پہ نہ اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے، نہ حسین کو اپنا ذکر پسند ہے. انصاف سے بتائیے کہ کربلا جاتے ہی سب سے پہلے حسین نے زمین خریدی کہ نہیں خریدی؟ خریدی ہے نا، تاکہ قیامت تک محفوظ ہو جائے کہ میں اپنے گھر میں تھا، کسی دوسرے کی زمین پہ نہیں لڑا. اتنا میسج کافی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل بیت کے نام پہ یہ سب غصبی اور غیر قانونی کام کرتے ہیں. اہل بیت کو یہ چیز پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں، یہ کام پسند نہیں. بلکہ کیا کیا، حسین نے زمین خرید کے بتایا کہ میری زمین، غصبی زمین پہ نہیں آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا ہوں کسی سے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں یہ کام غلط، وہ ہم پہ دوسرے الزامات لگا رہا ہے کہ یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے ویسا۔ تو بھیا ایسا اب زمانہ نہیں رہا، اب ہم بھی ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی اپنی مرضی کی بات کیے، جب سب اپنی مرضی کی کر رہے ہیں تو بھائی میں بھی تو کروں نا۔ جب ان کو بات کرتے ہوئے خوف نہیں تو مجھے کس بات کا خوف ہونا چاہیے؟ مجھے بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ باطل ہو میدان میں، حق نہ ہو، پھر تو یہ درست نہیں ہوئی نا بات، درست نہیں ہوئی۔ لہذا اس وقت دشمنیاں پڑے، اس وقت سے بنی امیہ حسد کی آگ میں جلے۔ لہذا پورے قریش کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف، دیکھو دین ابراہیمی کے خلاف، دین اسماعیلی کے خلاف، دیکھا تمہارے باپ دادا نے یہ نہیں کیا تھا اور یہ کر رہے ہیں، تو ہمارے باپ دادا نے تو بہت کچھ نہیں کیا تھا جو تم کر رہے ہو اب، ہے؟ تو ادھر تمہیں باپ دادا یاد نہیں آتے جب نئی نئی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہو دین میں، نئی نئی کارستانیاں دکھا رہے ہوتے ہو، تو تمہارے باپ دادا نے کیا تھا وہ؟ ہمارے باپ دادا نے تو، تمہارے باپ دادا نے تو وہ بھی نہیں کیا تھا جو تم آج کر رہے ہو۔ تو یہ آج کا حربہ نہیں، یہ بہت پرانا حربہ باپ دادا والا۔ دیکھو باپ دادا کے دین کے خلاف، باپ دادا نے یہ نہیں کیا، باپ دادا نے وہ نہیں کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑ گئی۔ خوش آل امیہ خوش ہے کہ ہم نے مدینے سے در بدر کر دیا، انہیں یہ نہیں پتا کہ انقلاب ایکسپورٹ ہو گیا، صادر ہو گیا، نکل گیا باہر، انقلاب صادر ہو گیا، مدینے میں چھاونی مل گئی، اسلام کو پنپنے کی جگہ مل گئی۔ اب وہ کیسے بیٹھیں گے تیش میں کہ ہم نے جس اسلام کو مٹانا چاہا وہ وہاں بڑھ گیا؟ تو حملہ کرنے وہ آئے تھے، رسول نہیں گئے تھے۔ بدر کی جنگ ادھر ہوئی تھی، بدر مدینے میں ہے، مکے میں نہیں ہے۔ تو یہیں تک بس آج رکھتے ہیں، پھر کل اس کے بعد جناب ہاشم تک پہنچیں گے۔ تو یہ ہے وہ بدر میں، تو پھر یہ زخم اور پک گئے نا۔ ولید ابن عتبہ، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، حنظلہ ابن ابو سفیان، ولید کا باپ عتبہ، سارے کے سارے لائن سے کتنے، 72 میں سے 25 کے قریب بنی امیہ کے لوگ جو علی اور حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ تو اگر علی کی تلوار ان پر چلی تو کب چلی؟ جب وہ کفر کے عالم میں لڑنے آئے تھے۔ اور جب ان کی تلوار چلی تو کب چلی؟ جب وہ اسلام کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھے تھے۔ یہ تھا وہ ہاشم سے بغض، علی اور اولاد علی سے بغض، جو کربلا کی صورت میں سامنے آیا تھا، کربلا کے میدان میں سامنے آیا تھا، کہ کس طرح سے اپنے سارے زخموں کا اپنے تیمی نے انتقام لیا۔ اور یہ عالم تھا ان کی خوشی کا کہ ہر دربار میں ہر قاتل جا کے اپنا کارنامہ بتاتا تھا، کبھی ابن زیاد کے سے انعام لیتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، انعام دے۔ اور جب شام پہنچا قافلہ تو شام کے دربار میں ہر قاتل اپنا کارنامہ بیان کرتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے علی اکبر کے برچھی ماری، میں نے عباس کے بازو قلم کیے، میں نے علی اصغر کو تیر مارا۔ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو واقعی کربلا کی جزیات کیسے معلوم؟ تو بھائی یہ جزیات ہمیں کبھی بھی معلوم نہ ہوتی اگر یہ قاتل خود اعتراف نہ کرتے۔ ان قاتلوں نے خود اعتراف کیا، لہذا ہمیں جزیات معلوم ہیں۔ کل شام تک پہنچے تھے ہم، اب دربار میں پہنچنے کی باری آ گئی۔ دیکھیے جناب ثانیہ زہرا کوفے کے بازار سے گزری، کوفے کے دربار سے بھی ہو آئی، شام کے بازار کا بھی مرحلہ طے کر لیا، شام کے بازار کا مرحلہ بھی طے کر لیا۔ لیکن شام کے دربار کا عالم کیا ہے کہ ثانیہ زہرا نے انکار کر دیا جانے سے، علی کی بیٹی اس دربار میں، اس عالم میں نہیں جائے گی، سربر ہے نا، اس بازار میں، اس دربار میں علی کی بیٹی نہیں جائے گی، دربار میں داخل نہیں ہو رہی ثانیہ زہرا، حالانکہ بازار کے مرحلے کو طے کر لیا۔ اور حکم حاکم یہ ہے کہ اسی طرح اسیروں کو دربار میں لایا جائے، اسی عالم میں لایا جائے۔ اور جب ثانیہ زہرا کا انکار بڑھا
تو شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا. کہو اپنی پھوپھی سے کسی عالم میں دربار میں جانا. جانتے ہیں آپ ثانیہ زہرا کیوں انکار کر رہی ہیں دربار میں جانے سے؟ کوئی بھی وجہ بیان کی جائے ظاہری طور پر, لیکن عزاداران حسین اس دربار میں یزید نے 400 غیر مسلم نمائندوں کو بٹھایا ہے, جن میں عیسائیوں اور یہودیوں کے سفرا بھی موجود ہیں. شہزادی نہیں چاہتی کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ, کم از کم غیر مسلموں کے سامنے تو اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرو. غیر مسلم تو یہ نہ دیکھیں کہ تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا. سیدھے سجاد ناطے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں اسی عالم میں دربار میں جا رہے ہیں. حسرت سے دیکھا ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو, کہا بیٹا تو وقت کا امام ہے, لیکن ابھی زینب سے بد دعا کرنے کا حق تو کسی نے نہیں لیا, نفرین کرنے کا حق تو کسی نے نہیں لیا. بس ثانیہ زہرا نے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی. ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتی نا حسین کی بہن, ہاتھ تو پسے پشت بندھے ہوئے, چہرے کو اوپر کیا, اور آواز دی ایک بار, ام کلثوم, رقیہ, ام رباب, سکینہ, ام لیلہ, اب میں اس قوم بدکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں, تم سب آمین کہہ. ادھر نگاہیں اوپر اٹھائیں, ادھر نیزے پہ نصب حسین کے سر پر نگاہ جاتی. جو معروف روایت ہے وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھا بھائی کی آنکھوں سے اشک جائے, تڑپ گئی زینب پشتے ناپک. یہ ماں جائے, یہ شہادت کے بعد کون سا ستم ہو گیا کہ آپ منہ کے نیزہ پر بھی رو رہے ہیں؟ منہ کے نیزہ پر تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا. بہن میری ساری محنت ضائع ہوئی جاتی, اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. ثانیہ زہرا دربار میں داخل ہوئی, اہتمام یہ کیا کہ سب بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا, اور فضہ آگے آگے سر شہدا کے پہنچائے گئے. یزید ملعون تخت پہ شراب کے نشے میں بیٹھا ہے, اس کے سامنے تشت تلا میں سر حسین رکھ دیا گیا, اور یہ ایک سونے کی چھڑی سے بے ادبی کرتا جاتا ہے اس سر کے ساتھ. جن لبائے مبارک کے بوسے لیا کرتے تھے خدا کے رسول, ان لبوں پہ یہ ملعون چھڑی مارتا. پھر اس کی نگاہ پڑی اسیروں پر, پوچھا ان میں کوئی زینب ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ان اسیروں میں علی کی بیٹی ہے. کہا میرے سامنے لایا جائے, مجھے کچھ بات کرنی ہے, بس اتنا سننا تھا. فضہ سامنے آ گئی, خبردار اگر کسی نے قدم آگے بڑھایا, کوئی میری شہزادی کی طرف بڑھا, یزید نے پوچھا یہ عورت کون؟ بتایا گیا اس گھر کی کنیز فضہ. حکم دیا جلادوں کو اس کا سر قلم کر دیا جائے. جلاد آگے بڑھے, فضہ نے پورے دربار میں نگاہیں دوڑائیں. 40 سے زیادہ حبشی غلام تلواریں لیے کھڑے, ان کی غیرت کو جگاتی ہے. کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو؟ ارے یزید تمہاری قوم کی ایک عورت کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اور خاموش کھڑے ہو کر دیکھتے ہو. یہ 40 شمش کی عزت تلواریں لیے پہنچ گئے یزید کے سر پہ کہ قتل کا حکم واپس لے, یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے, ورنہ ابھی دربار میں تلواریں چل جائیں گی. یزید گھبرا گیا, گھبرا کر کہتا ہے واپس آ جاؤ, اس عورت کو قتل نہ کرنا. بس ثانیہ زہرا سے نہ رہا گیا, مدینہ کا رخ کر کے کہتی ہے نانا دیکھ لیا, ارے گھر کی کنیزوں کے لیے 40 تلواریں بھیجی عام ہو گئی, کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی کہ ہمارے رسول کی بیٹی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای قلب ینقلبون. ایک جوان نبی ابن ارشد اللہ زخمی ہے, ہاسپٹل میں ہے اس کے لیے، سلمان مشتبہ اور کہیں بھی آپ کا کوئی مریض ہے مومن یا مومنہ، ان سب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں بے حد بیمار کرب اللہ سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔